بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، مورخہ 10 دسمبر 1999، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں محترم ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ کے موقع پر عظمت صوم کے موضوع پر خطاب فرمایا. شکریہ.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. رواه الإمام البخاري رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين، آمين يا رب العالمين. آپ کے علم میں ہے کہ آج پہلا روزہ ہے اور یہ قرآن صادین ہے کہ آج جمعے کا دن بھی ہے، اور یہ اس سال کا ماہ رمضان مبارک اس اعتبار سے بہت ممتاز ہوگا کہ 29ویں روزے کو بھی جمعہ ہوگا، اور اگر 29ویں کو چاند ہو گیا تو گویا کہ پہلا دن بھی رمضان مبارک کا جمعہ کا ہوگا اور آخری دن بھی جمعہ کا ہوگا. کیونکہ تمام مہینوں میں جو ان کا سردار ہے سید الشہور، وہ رمضان مبارک ہے، سب سے افضل مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور تمام دن ویسے تو اللہ کے ہیں لیکن تمام دنوں کا سردار جو ہے وہ یوم الجمعہ ہے. اسی لیے میں نے اسے قرآن صادین کہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں، دونوں فضیلتیں اس سال اول و آخر میں جمع ہو رہی ہیں. جہاں تک روزے کی حکمت اور احکام کا تعلق ہے، مختصر خطاب میں گزشتہ جمعے میں کر بھی چکا ہوں، پھر یہ کہ ایک بہت مفصل 2.25 گھنٹے پر مشتمل میں درس دے چکا ہوں ان 6 آیات کا جن پر سورہ بقرہ کا 23واں رکوع مشتمل ہے، جس میں روزے سے متعلق تمام مباحث یکجا جمع ہو گئے ہیں، حکمت بھی، احکام بھی، ابتدائی احکام بھی، تکمیلی احکام بھی، اور حکمت بھی درجہ بدرجہ. اس اعتبار سے وہ گفتگو جو ہے اس وقت میں دہرانا نہیں چاہ رہا ہوں. آج کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 3 چھوٹے چھوٹے کتاب سے ہیں وہ یہاں پر تقسیم کر دیے جائیں گے. ایک عظمت صیام و قیام رمضان مبارک، دوسرے عظمت قرآن، اس لیے کہ در حقیقت یہ دونوں ملے ہوئے ہیں. قرآن صادین اس اعتبار سے بھی ہے کہ رمضان مبارک کی اصل عظمت اور فضیلت اسی لیے ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, یہ اصل میں صیام و قیام رمضان مبارک ایک طرف تو یہ کہ ہماری ارواح کی بالیدگی, تاکہ یہ روحیں جو ہے اپنے اصل برکت کی طرف متوجہ ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقرب حاصل کرنا چاہیں, اور دوسری طرف قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید, اسے تازہ کرنا, سال بسال قرآن مجید کو تازہ کرنا. جیسے کہ حفاظ اپنا حفظ تازہ کرتے ہیں, وہ شعبان ہی میں غورہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ حفظ تازہ ہو جائے, پھر گویا کہ یہ قرآن حکیم کا حفاظ کے لیے خاص طور پر موسم بہار ہوتا ہے, وہ قرآن سناتے ہیں تراویح میں, کوئی سامے سنتا ہے, اس اعتبار سے ان کا گویا کہ قرآن مجید کا حفظ تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہوا خاص ان کا معاملہ, لیکن ہر مسلمان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق تازہ ہو جانا چاہیے, اس کا ذہنی رشتہ, اس کا قلبی رشتہ, اس کا روحانی رشتہ جو ہے قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو مضبوط ہو جائے, تازہ ہو جائے. یہ گویا کہ رمضان مبارک کا جو دو عاشا پروگرام ہے, دن میں روزہ رات کو قیام, اس کی اصل غرض و غایت ہے. تو عظمت قرآن کے موضوع پر بھی یہ کتاب کیا ہے, بزبان قرآن و صاحب قرآن. ایک تو عظمت قرآن مجید کی خود اللہ نے بیان فرمائی ہے قرآن حکیم میں, تو ظاہر بات ہے قدر گوہر شاہ دانت یا دانت گوہری, جو ہیرے جواہرات کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے وہ یا تو بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں. بیچارے فقیر کو کیا پتا کہ اس کے ہاتھ میں کسی نے ہیرا رکھا ہے یا کانچ کا ٹکڑا رکھ دیا ہے, اسے تو کوئی پتہ ہی نہیں, فرق ہی نہیں. تو قدر گوہر شاہ دادت یا بدادت گوہری, یا پھر جو جوہری ہوتا ہے جو بزنس کرتا ہے ان میں, وہ پہچانتا ہے کہ اس پتھر کی کیا قیمت ہے, اس کی کیا قدر و قیمت ہے, یہ موتی کتنا قیمتی ہے, یہ ہیرا کتنا قیمتی ہے. اسی طرح قرآن مجید کی عظمت سے اصلم تو واقف ہے صرف اللہ تعالیٰ, جس کا وہ کلام ہے شہنشاہ ارض و سما. اس نے خود قرآن مجید ہی میں اپنے اس کلام کی عظمت کو مختلف مواقع پر بیان کیا ہے. میں نے بھی بعض مواقع پر وضاحت کی ہے, ایک آیت میں, پھر سورہ یونس کی دو آیات میں, پھر سورہ رحمان کی چار آیات میں, سورہ عبس و تولیٰ کی چھ آیات میں, پھر سورہ واقعہ کی آٹھ آیات میں, اور متفرق بھی. لیکن ایک تو یہ سیڑھی بنتی ہے, ایک آیت سورہ حشر کی, دو آیتیں سورہ یونس کی, چار آیتیں سورہ رحمان کی ابتدائی, چھ آیتیں سورہ عبس کی, پھر آٹھ آیتیں سورہ واقعہ کی. یہ عظمت کے قرآن کے خصوصی مباحث. پھر یہ کہ قرآن کی عظمت جو بیان کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انسانوں میں سب سے بڑا جو واقف ہو سکتا ہے عظمت قرآن سے وہ تو خود اللہ کا رسول, جن پر کہ وہ جو محبت وحی تھے جن پر قرآن نازل ہوا. یہ کتاب کا عظمت قرآن بزبان قرآن و صاحب قرآن یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر ایک چھوٹا کتاب کا قرآن حکیم اور ہماری ذمہ داریاں. یہ تین کتاب کے یہاں سب کو دیے جائیں گے. اس کی کوئی صاحب چاہے تو دس روپے قیمت باہر لگا ہوگا, ایک وہ ڈبا رکھا ہوگا, جو چاہے ڈال جائے, جو چاہے زیادہ ڈال دے, تاکہ ان کو چھاپ کر مزید جو ہے بڑے پیمانے پر تقسیم کیا جا سکے. لیکن کوئی شخص بھی یہاں ان لیے بغیر نہ جائے, چاہے وہ اس کے کچھ پیسے دے اور چاہے نہ دے. یہ اس لیے ہے کہ یہ ماہ مبارک جو ہے اس کی عظمتوں سے, اس کی برکتوں سے ہم کما حق ہوں, فیضیاب ہوں, مستفید ہوں, اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوں, اس سے کسی سے واقف ہو کے تبھی معلوم ہوگا. آج کے لیے جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ ذرا ایک دقیق مسئلہ ہے. روزے کے بارے میں جہاں اس کی عظمت اور اس کے احکام, اس کی حکمتیں, اس پر میں حدیثیں پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں, آج ایک خاص جو ہے معاملہ وہ حدیث قدسی کا ہے. میں آپ کو وہ سنا چکا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا. یعنی یہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے. قرآن تو نہیں ہے, وہ قرآن میں یہ موجود نہیں ہے, لیکن اللہ نے فرمایا ہے. تو یہ گویا کہ عام حدیثوں سے اس کا ایک برتر مقام ہے حدیث قدسی, جس میں کہ حضور یہ فرمائے کہ اللہ یہ فرماتا ہے یا اللہ نے یہ فرمایا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا, قال اللہ عز و جل, اللہ تعالی نے جو بہت بلند و بالا ہے, بہت جلالت شان والا ہے, اس نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہ, انسان کا ہر عمل خود اس کے اپنے لیے ہے. اس کا سارا فائدہ اس کی بھلائی اسی کو پہنچتی ہے. الا الصوم الا الصيام سوائے روزے کے, فإنه لي وہ خاص میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہ تو بخاری شریف میں روایت آئی ہے, اور بخاری شریف میں ایک اور روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ یتو کو تعام ہوں و شراب ہوں و شہ و تہ من اجلی, میرا بندہ اپنا کھانا پینا اپنی پیاس برداشت کرتا ہے, پینا چھوڑتا ہے, بھوک برداشت کرتا ہے, کھانا چھوڑتا ہے, اپنی جنسی خواہش کو ترک کرتا ہے, حالانکہ منقوہ بیوی جائز طریقہ موجود ہے لیکن نہیں کرتا, من اجلی میرے لیے, من اجلی کو نوٹ کیجیے, میرے لیے, ایک ہے میرے حکم سے, یہ تو ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم یہ کر رہے ہیں تو گویا کہ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا, لیکن آج تو اس سے آگے کا لفظ ہے من اجلی میرے لیے وہ یہ کام کرتا ہے. تو فرمایا الصیام لی وانا اجزی بہ, تو گویا کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. صحیح مسلم میں جو روایت یہ آئی ہے یہ اس اعتبار سے آئی ہے کہ کل علم عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالہا الی سبعہ سب اہمیت جیڑ سے, کہ انسان کی ہر نیکی جو ہے بندہ مومن کی اس کو بڑھایا جاتا ہے, اس کے اندر اس کے اجر و ثواب جو ہے وہ کئی گنا کیا جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کم سے کم 10 گنا لیکن 700 گنا تک بھی اجر ہو سکتا ہے. کتنے خلوص اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی گئی ہے, اس کے اندر جس قدر گہرائی ہوگی خلوص میں, اخلاص میں, انابت اللہ میں, اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں, اللہ کے ساتھ کیسے لو لگی ہوئی تھی جبکہ وہ عبادت سر انجام دے رہا تھا, اس کے اعتبار سے درجات بدل ہوتے چلے جائیں گے. جتنا وہ ایمان اور وہ اخلاص گہرا ہوگا اتنے ہی اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اتنے ہی گنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. تو 10 سے لے کر 700 گنا تک قال اللہ تعالی, لیکن اللہ فرماتا ہے الا الصوم سوائے روزے کے, روزہ اس حساب کتاب میں آنے والی شے نہیں ہے, وہ 10 گنا یا 700 گنا نہیں, وہ اس سے بہت بالا اور بڑھتے رہے. فإنه لي وأنا أجزي به, وہ تو میرے لیے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا. يدع شهوته وطعامه من أجلي, وہ میرے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ذرا سے بلفظی فرق کے ساتھ آئی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو روزے کی عبادت ہے اسے خاص اپنی طرف منسوب کیا, یہ میرے لیے. حالانکہ جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تو ظاہر بات ہے ہمیں حکم ہوا ہے اقیم الصلاۃ علی ذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, تو ظاہر ہے نماز بھی اللہ کے لیے ہوئی, کس کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اب جب نیت باندھتے انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, اللہ کی طرف ہم نے رخ کیا ہے, اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں, لہذا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے. اقیم الصلاۃ علی ذکری, اسی طریقے سے اگر ہم کچھ خرچ کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے وہ بھی اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں. کوئی خیرات ہے, صدقات ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے انسان خرچ کرتا ہے, اللہ سے اجر و ثواب چاہتا ہے. اس طرح حج کا معاملہ ہے, فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, یہ اللہ کا حق ہے بندے پر, بندہ مومن پر, کہ وہ اس کے گھر کا حج کرے اگر اس کی استطاعت رکھتا ہے سفر کرنے کی. تو حج کس کے لیے؟ حج بھی اللہ کے لیے. حج مبرور اسی کو کہتے ہیں کہ جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے, کوئی اس میں اور درد و غائب شامل نہ کی جائے, اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو. پھر یہ تو حج ادا کیا جائے تو اس میں تمام آداب جو ہے اس کے مضبوط رکھے جائیں, کوئی کام بھی کہ جو حج سے مناسبت نہ رکھتا ہو اس عظیم عبادت سے آدمی اس کا ارتکاب نہ کرے وہ حج مبرور ہوگا, اور جائز کمائی سے اس نے جو مال تھا اس سے اس نے حج کیا ہے, کوئی حرام کے مال سے حج نہیں کر رہا ہے, تو حج مبرور, جس کا کہ یہاں تک اجر بتایا گیا کہ 3 ہی اعمال ایسے ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسان کی سابقہ پوری زندگی کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جن میں سے ایک ہے انسان کفر سے اسلام میں آئے. ظاہر بات ہے اس سے پہلے جو بھی گناہ اس نے کیے تھے حالت کفر میں کیے تھے, اب اس کا اسلام لے آنا سابقہ پوری زندگی کی جو اس کی سلیٹ ہے اس کو کلین کر دے گا. اب گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہے, آج ہی سے اس کا حساب کتاب شروع ہوگا پچھلے سارے گناہ معاف. اسی طرح خالص اللہ کے لیے ہجرت کرنا, اپنا گھر بار اہل و عیال کو چھوڑ کر اور اللہ کے دین کے لیے نکل جانا, یہ بھی دوسرا ایسا کام ہے کہ جس سے انسان کے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی. اور تیسرا اس میں جمع کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا ہے حج مبرور، وہ حج جو جائز طریقے سے ہو، جائز کمائی سے کیا گیا ہو، اس کے اندر خلوص و اخلاص ہو، اس کے اندر تمام اس کی شرائط اور آداب پورے کیے گئے ہو، ان کو حج مبرور جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، وہ بھی گویا کہ پوری سابقہ زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں، تو آخر یہ صوم کی عبادت جو ہے اس کی کیا خاص وہ بات ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہیں کہ یہ تو خاص اللہ کے لیے ہے، باقی عبادتوں سے یہ مبیس ہے، ممتاز ہے؟ اس کا کچھ حل کیا ہے کچھ لوگوں نے جو زیادہ گہرا نہیں فہم رکھتے، انہوں نے کہا کہ یہ عبادت اصل میں اس دوسری عبادتوں سے اس طریقے سے مبیس ہے کہ اس میں ریاکاری ممکن نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے جب روزہ رکھا ہے تو روزہ ہے، لیکن نماز پڑھ رہا ہے آدمی دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، روزہ جو ہے وہ تو اگر دکھانے کے لیے روزہ رکھا ہوا تو جائے گا کہیں اور خاموشی سے جا کر وہ اپنے چھپ کر جو کھا پی لے گا تو روزہ تو نہ رہا، روزہ ختم ہو گیا، تو ریاکاری کا امکان نہیں ہے۔ لیکن یہ بات جو ہے ذرا سا غور سے جائزہ لیا جائے تو ایک حدیث موجود ہے کہ جو احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں نقل کی ہے اور مشکات شریف میں موجود ہے، جس میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم من صلى يرائي فقد اشرك ومن صام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك، جس نے دکھانے کے لیے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ اس لیے کہ نماز کو اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے تھی، وہ کسی کو دکھا رہا ہے، اپنی نیکی کا جو ہے اس کے اوپر روم جو ہے قائم کرنا چاہتا ہے، اپنے تقوی کی دھوس جمانا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ شرک خفی یہ ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جو بھی اس کا معمول ہے اس کے مطابق وہ رکوع سجود کر رہا ہے، لیکن جب اسے محسوس ہو کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے تو اب اس نے رکوع بھی لمبا کر دیا اور سجدہ بھی لمبا کر دیا۔ یہ جو لمبا کیا ہے، فرض کیجئے کہ پہلے وہ اس کا 10 سیکنڈ کا رکوع تھا یا سجدہ تھا، اب اس نے 5 سیکنڈ اور لگا دیے، تو یہ 5 سیکنڈ کس کے لیے لگائے؟ وہ 10 سیکنڈ تو اللہ کے لیے جو ہے سجدہ کر رہا تھا، رکوع کر رہا تھا، یہ 5 اضافی سیکنڈ کس کے لیے؟ یہ جس کو دکھا رہا ہے۔ تو گویا کہ اس رکوع یا اس سجدے کے مسجود دو ہو رہے تھے، ایک اللہ کے لیے اس نے جو 10 سیکنڈ لگا رہا تھا اور ایک 5 سیکنڈ اس انسان کو دکھانے کے لیے ہے۔ تو یہ شرک ہے، تو یہ شرک خفی ہے، یہ بھی در حقیقت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینے کے مترادف ہے۔ تو اس حدیث میں جہاں نماز کے لیے کہا گیا من صلى يرائي فقد اشرك، ویسے طرح روزے کے بارے میں کہا گیا وہ من صام يرائي فقد اشرك، اور اسی طرح یہ کہ جو خرچ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، زکات عام میں بانٹ رہا ہے، کوئی فاؤنڈیشن قائم کی ہے، اس کے ذریعے اس کی پبلسٹی کر رہا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، تو وہ اسے وہ بھی شرک کا مرتکب ہے۔ تو گویا کہ یہ تو کوئی خاص بات نہ ہوئی کہ روزے کے لیے، روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، یہ حدیث موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد اب ہمیں یہ بات کہنے کا سرے سے کوئی موقع نہیں رہا۔ یہ ہے اصل وہ موضوع کہ جس کو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سمجھیں، یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی جب تک انسان کی جو اصل حقیقت ہے جسے قرآن بیان کرتا ہے، بیان ضرور کرتا ہے لیکن کرتا ہے خفی طور پر، یہ وہ علمی حقیقت ہے، گہری حکیمانہ حقائق ہے جن کو قرآن مجید نے گویا کہ بطرز دلی بیان نہیں کیا ہے، اس لیے کہ اس کی ایک حکمت ہے۔ قرآن مجید کے جو اولین مخاطب تھے وہ کوئی فلسفی لوگ نہیں تھے، حکیم اور دانا لوگ نہیں تھے، وہ تو عرب کے بدو تھے، وہاں سے لکھے پڑھے لوگ بھی معمولی یوں سمجھیے کہ گنتی کے ہوں گے کہ جن کو انگلیوں پر گنا جا سکے، نہ وہ پڑھنے والے نہ لکھنے والے، ان کا تو لقب ہی ہے امی، امی کہتے ہیں اس کو کہ جو جس نے پڑھا لکھا نہیں ہے، سیکھا نہیں ہے، کوئی دنیاوی علوم حاصل نہیں کی ہے۔ خود حضور کی جو ہے شان امی ہے، رسول النبی الامی، امی ہے، آپ نے بھی کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، لکھنا پڑھنا آپ نہیں جانتے تھے، اور پوری قوم جو ہے ہوا نبی بادشاہ فی امیین رسول منہم، ان سب کو امیین کہا گیا، یہ تو ان پڑھ قوم ہے، ان کے ہاں پڑھنے لکھنے کا علم کا اس کا رواج ہی نہیں تھا۔ اب ظاہر بات ہے قرآن مجید اتنی اونچی جو حقیقتیں ہیں فلسفیانہ اور اتنی گہری جو حقیقتیں ہیں جو حکیم بانا، ان کو اگر اس طریقے سے بیان کرتا تو ان کے لیے وہ ناقابل فہم ہوتی، وہ گویا کہ تکلیف بالا یتاق کا معاملہ بن جاتا کہ ایک آدمی پر وہ بوجھ ڈالنا جس کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، اور ظاہر ہے ایک آدمی پڑھتے ہوئے ایک جگہ رک جائے گا تو رک جائے گا، پھر وہ تو یہ ہے کہ قرآن نے یہ ایسا عجیب رکھا ہے معجزے کی شکل میں کہ قرآن نے سطح کے اوپر تو وہ چیزیں رکھی ہیں جن کو ہر شخص سمجھ لے. جیسے اگر سمندروں میں آپ کو معلوم ہے آئل ٹینکر جو ہے کوئی اگر وہ لیک کر جاتا ہے اس میں سے اگر تیل جو ہے سمندر کی سطح کے اوپر بکھر جاتا ہے اور وہ لاکھوں ٹن ہوتا ہے تو معمولی تو نہیں ہوتا ہزاروں ٹن, تو وہ سطح سمندر کے اوپر رہتا ہے وہ نیچے نہیں جاتا. اب آپ دیکھیں سطح سمندر کے اوپر تو تیل ہے اس کے نیچے پانی ہے, پانی کی گہرائی کا تو اندازہ ہی نہیں کتنا پانی ہے, کئی میل جو ہے گہرائی ہو سکتی ہے سمندر کی اس جگہ پر. اسی طریقے سے قرآن مجید نے اپنی دو سطحیں رکھی ہیں, ایک اس کی سپرویشن جو سطح ہے اس کے اوپر اس میں اصل ہدایت اور اصل جو لوگوں کے لیے ہر انسان کو جو ضرورت ہے چاہے وہ ان پڑھ ہو چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے وہ عالم ہو اور چاہے عامی انسان ہو چاہے خاص انسان ہو چاہے فلسفی ہو چاہے حکیم ہو اور چاہے عام ایک کاشتکار ہو بندو ہو مزدور ہو, جن چیزوں کی کہ ان سب کو ضرورت ہے انہوں نے سطح پر رکھ دیا اور ایسا رکھا ہے کہ جیسے وہ تیل جو ہے پھسلوا ہوتا ہے تو ایک آدمی عام سطح کا پڑتا ہوا رکتا ہی نہیں, وہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں اور وہ بات رہے گزرتا ہوا چلا جاتا ہے بات. لیکن یہ کہ جو فلسفی ہوگا جو حکیم اور دانا ہوگا جو حقائق جو ہے جو لطیف تر حقائق ہے اس کائنات کے اور اس قوم و مکان پہ اور اپنی خود اپنی ذاتی ذات کی حقیقت اور اپنی زندگی کی حقیقت کو جو جاننا چاہتے ہیں وہ جو ہے کسی جگہ پر آ کر ٹک جائیں گے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کہ یہ تو بہت اس کی اہمیت ہے, فلوسافیکل امپورٹ ہے اس کی, اس کی بڑی اہمیت ہے فلسفے کے مسئلے کے اعتبار سے, اور یہ وہاں پر جو ہے وہ ٹکے گا. پھر جو وہاں ڈیرا لگا کر وہ غوطہ زنی کرے گا پھر قرآن میں, اب وہ گہرائی میں اترے گا قرآن میں ہو غوطہ زنی اے مرد مسلمان. یہ غوطہ زنی قرآن میں کرنا ہر شخص کے بس کا کام نہیں ہے. تو قرآن میں سطح پر تو وہ چیزیں رکھی ہے اور اس کے اعتبار سے خود اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں چار دفعہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو ذکر حاصل کرنے کے لیے یاد دہانی اخذ کرنے کے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا جیسے وہ سطح سمندر کے اوپر تیل ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ اتنا ہی آسان قرآن ہے اتنا ہی کلام, اس کی گہرائی جو ہے وہ تو اتنی ہے کہ کوئی انسان بڑے سے بڑا حکیم اور دانا اور فلسفی اور بڑے سے بڑا منطقی اور بڑے سے بڑا نحوی اور علم صرف کا ماہر اور علم بیان کا ان سب کا جو ہے عبور رکھنے والا ساری عمر بھی لگا دے گا تب یہ قرآن مجید کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. اسی لیے حضور نے فرمایا اس حدیث میں کہ جس میں حضور نے مدح بیان کی ہے وہ آپ کو اس حدیث اس کتاب کے میں وہ حدیث بھی مل جائے گی جس میں حضور نے فرمایا لا تنقضی عجائب ہوں, یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے, ولا یشبع جنون العلماء, اور کبھی اہل علم اس سے سیر نہیں ہو سکیں گے. آپ کو بھوک لگی ہوئی تھی آپ کھانا کھانے بیٹھے ایک وقت میں آ کے اب آپ کا پیٹ بھر گیا, اب آپ کا میزبان کیا بھی راہ اور کھائی نہیں بس بس میں اس لیے کیا طبیعت آپ بنا ہی نہیں, اس کو کہتے سیری. حضور فرماتے قرآن سے کوئی صاحب علم کبھی سیر نہیں ہو سکے گا کہ وہ سمجھے گا کہ بس قرآن سے جو میں نے لینا تھا لے لیا, ہر مرتبہ پڑھے گا اسے نئی نئی حکمتیں ملیں گی, اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہر نئے دور میں قرآن مجید ایک نئی عظمت کے ساتھ نئی شان کے ساتھ یہ خورشید ہدایت شروع ہوگا. اس حوالے سے حضور کے وہ الفاظ جو بڑے اہم ہیں. تو غوطہ زنی کے اعتبار سے گہرائی میں جانے کے اعتبار سے قرآن مشکل ترین کتاب ہے, سچی طور پر ہدایت حاصل کرنے کے اعتبار سے قرآن آسان ترین کتاب ہے. تو یہ جو چیزیں میں آج بیان کرنے چلا ہوں یہ سچی نہیں ہے اور سطح پر نہیں ملتی, اگر تو اشارے مل جاتے ہیں لیکن اشارے بھی اس انداز میں کہ عام آدمی گزر جائے گا کہ کوئی خاص بات یہاں نہیں ہو, الاول والآخر والظاہر والباطن, عام آدمی گزر جائے گا وہی ہے سب سے پہلا وہی ہے سب سے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, چلیے کوئی لفظ مشکل نہیں کچھ نہیں کوئی فلسفے کی اصطلاح نہیں, لیکن فلسفی چھٹک کر کھڑا ہو جائے گا یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے. امام راضی جب آئے ہیں اس مقام پر تو آپ اگر ان کے الفاظ میں آپ کو سناؤں تو معلوم ہوتا ہے شخص تھر تھر کانپ رہا ہے عظمت کے احساس سے. ان هذا المقام مقام غامض مهيم, یہ مقام جو ہے بڑا حیبت والا ہے بہت گہرا مهيم غامض, یہ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ فلسفے کا مسئلہ جو ہے حقیقت وجود, وجود باری تعالیٰ, وجود کائنات, ان دونوں کے آپس میں کیا ربط و تعلق ہے؟ وہ قدیم یہ حادث، حادث کا قدیم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ وہ فلسفہ وجود کا مشکل مسئلہ ہے جس کا حل جو ہے انسانوں کے لیے ممکن ہی نہیں. اس آیت میں انہیں نظر آیا، پھر انہوں نے اس کے اوپر غوطہ زنی کی. تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح کے حقائق ہیں وہ، کہ جن میں سے ایک بہت بڑی حقیقت کو نہ سمجھے تو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ فَإِنَّهُ لِي، یہ ہوگا خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. بلکہ اس کو، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا میں تو جو قرآن مجید میں جب لکھا جاتا تھا، یہ تو حجاج ابن یوسف نے قرآن مجید پر زبر زیر اور نقطے لگائے ہیں، ورنہ نقطے نہیں تھے پہلے. قرآن مجید اصل میں تو منتقل ہوا ہے زبان سے، حضور کی زبان مبارک سے صحابہ نے سنا اور یاد کر لیا، صحابہ سے پھر تابعین نے سنا اور یاد کر لیا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا اور یاد کر لیا. تو اصل میں جو ہے گویا کہ یہ زبان سے چلا ہے زبان تک. لیکن یہ ہے کہ جب لکھا گیا تو اس میں اس وقت جو ہے وہ رواج نہیں تھا. جیسے آج بھی آپ کے علم میں ہوگا، آج سے کوئی 50 برس پہلے کی بات تو یہ ہے، جو بڑے سمجھیے انشا پرداس لوگ ہوتے تھے، شکستہ خط میں جو ہے وہ خط لکھا کرتے تھے اور نقطے بھی لگاتے تھے. اگر آپ نقطے لگا دیں تو وہ جس کو آپ نے خط لکھا وہ اسے اپنی توہین محسوس کرے گا کہ وہ مجھے جاہل سمجھتا ہے، کہ میں بغیر نقطوں کے لیے عبارت نہیں پڑھ سکتا تھا. تو گویا کہ نقطے لگا کر اگر آپ نے خط لکھا ہے تو وہ اپنی توہین سمجھے گا، ورنہ ہر عالم آدمی کو بغیر نقطوں کے سمجھنا چاہیے کہ یہاں کون سا لفظ مراد ہے. اسی طرح قرآن میں نہ نقطے تھے نہ یہ زیر زبر پیش یہ علامات تھی، یہ تو اصل میں حجاج ابن یوسف تابعین کا جو دور ہے اس میں لگائے گئے. اسی طرح حدیث کے اندر بھی یہ تو یہ اعراب تو نہیں تھے، وہ جب قرآن میں نہیں تھے تو حدیث میں کہاں سے آ جاتے. اسی لیے یہ انا اجزی بھی کا ایک اعراب یہی ہے، انا اجزا بھی، میں ہی اس کی جزا ہوں، روزے کی جزا میں خود ہوں، میں خود ملتا ہوں انسان کو. ظاہر بات ہے کہ بڑے سے بڑی جگہ اللہ تعالیٰ جو دے گا، جنت دے گا، جنت الفردوس دے گا، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ذات باری تعالیٰ کے برابر تو کوئی شے نہیں. اگر اللہ ملتا ہے کسی شے سے تو گویا کہ اس سے بڑی بات تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے انا اجزی نہیں بھی پڑھا گیا ہے اس کو، کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا، یہ حساب کتاب کی بات نہیں ہے، بے حساب دوں گا. اور ایک یہ بھی کہ انا اجزا نہیں، اس کے بدلے میں میں خود دیا جاتا ہوں، یہ مجہول ہے کہ میں خود ہی اس کی جگہ ہوں جو روزہ رکھتا ہے صحیح معنی میں، شعور کے ساتھ، گہرائی میں، اور اس کے تمام اس کے بھی حقوق و قیود ہیں. یہ نہ ہو کہ روزہ بھی رکھا ہوا جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ یہ روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ ہے. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یہ کھانا پینا چھوڑا ہوا فاقہ کر رہا ہے، یہ روزہ نہیں ہے. اہم روزے کی حالت میں سودی لین دین ہو رہا ہے، سودی کاروبار ہو رہا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، تو یہ روزہ تو نہیں ہے. روزہ تو وہ ہے کہ آپ نے حلال چیز بھی ترک کر دی ہے اللہ کے لیے، کہ اللہ نے اس وقت روکا ہوا ہے مجھے، تو حالانکہ کھانا حلال موجود ہے، بہترین اچھے معقولات ہے، عمدہ سے عمدہ مشروبات موجود ہیں، حلال ہے، فی نفس ہی ان میں کوئی حرمت نہیں ہے، لیکن آپ نہیں کر رہے، نہیں استعمال کر رہے، کہ اللہ نے اجازت نہیں دی. اور اس وقت دھڑلے سے آپ جو ہے جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبتیں بھی کر رہے ہیں، اور سودی لین دین کر رہے ہیں، یا رشوت لے اور دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، دکاندار جو ہے وہ گاہک کو دھوکہ دے رہا، یہ روزہ تو نہیں. روزہ اگر حقیقی روزہ ہو، روزہ اگر واقعی روزہ ہو، روزہ اگر واقعتاً اس کے گہرے شعور کے ساتھ ہو، روزہ اس کی تمام پابندیوں کے ساتھ ہو، تو پھر یہ روزہ جو ہے در حقیقت اس کی جگہ خود اللہ تعالیٰ ہے. یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ یہ بات جیسا کہ میں اس سے پہلے اجمالا عرض کر چکا ہوں، اور یہ میرا کتاب کا جو عظمت صوم، یہ جہاں ملے گا تو قیمتاً ملے گا. اور پھر میں نے اس موضوع پر اصل میں حال ہی میں ایک بہت مفصل تحریر لکھ دی ہے، 70-80 صفحات پر مشتمل، کہ جس میں میں نے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، یعنی یہ جو کریشن ہے اللہ کی، اس کے کیا مراحل ہیں، ان پر یہ میرا مضمون یوں سمجھیے کہ فلسفے اور سائنس کے، خاص طور پر بایولوجیکل سائنس جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کے جو سب سے اونچے مسائل ہیں ان پر اللہ کے فضل و کرم سے وہ جامع تحریر ابھی حال ہی میں میرے قلم سے نکلی. حکمت قرآن کا ایک مکمل شمارہ ہم نے اس پر شائع کیا، اب وہ کتاب سے کتاب کی شکل میں دی ہے. تو عظمت صوم ہو یا وہ ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، تنزل اور ارتقاء کے مراحل، یہ دونوں کتابیں تو ملیں گی یہاں پر, تو وہ قیمتن ملے گی. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تین کتاب کی, یہ سب کے لیے, ہر شخص جو ہے اس رمضان مبارک کے پروگرام کو سمجھے اور اس سے مستفید ہو, یہ سب کو تقسیم کر دیا جائے گا جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے. وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ حقیقت اگر انسان کی طرف سے چلیں گے تو یہ ہے کہ انسان کا ایک دوہرا وجود ہے, ایک اس کا حیوانی وجود ہے جو اس زمین سے بنا ہے, عالم خلق سے اس کا تعلق ہے, اور ایک اس کا روحانی وجود ہے جس کا اس زمین سے کوئی تعلق ہی نہیں, وہ آسمان سے آیا ہے, وہ عالم بالا سے آیا ہے, اور وہ جو ہے وہی لوٹ بھی جائے گا مرنے کے بعد, وہ وجود وہیں جائے گا, وہ زمین میں دفن نہیں ہوتا وہ وجود. ہاں جو زمین سے آیا ہے وہ زمین میں دفن ہو جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. یہ تو ہوا, یہ مضمون تو کیونکہ بہت مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں, لیکن یہ کہ آج اسے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو کریشن ہوئی ہے اس پوری کائنات, ایک وقت تھا کہ صرف اللہ تھا اور کوئی شے نہیں, کان اللہ ولم یکن معہ شیء, بس اللہ تھا. ہو الاول کے معنی یہی ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ صرف اللہ تھا اور کوئی شے نہیں, اس کے بعد وجود آیا, کائنات کا آیا. وہ کیسے آیا؟ اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا, کن, اللہ کا ایک بہت بڑا امر کن, انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. یہ جو اللہ کے امر کن سے جو کائنات وجود میں آئی ہے, وہ کائنات ارواح پر مشتمل تھی, اس میں اجساد نہیں تھے, اس میں جسم نہیں تھے, نہ ارواح, اور ارواح انسانی اور ارواح روحانی جو ملائکہ کی ہے, یعنی جو ارواح ہے ملائکہ وہ تو ہے ہی روح سے لفظ, اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت جبرائیل کو کیا کہتے ہیں, روح الامین, روح القدس, ایدناہ بروح القدس. تو یہ روح جو ہے, فرشتہ روح ہے, تمام فرشتے ارواح ہیں, اور تمام انسانوں کی ارواح یہ پیدا کر دی گئی, اور یہ در حقیقت ایک نور بسیط تھا جس سے کہ ان کو اللہ نے ایجاد فرمایا. میں تخلیق کا لفظ نہیں لانا چاہتا یہاں پر, یہ عالم امر ہے, اور اس کے لیے قرآن کی اصطلاح ایجاد نہیں ہے, ابداع ہے. رات ہی آپ سب نے بھی تراویح میں وہ آیت پڑھی ہوگی, ہمارے ہاں تو چونکہ ترجمہ بھی ہوا ہے, بدیع السماوات واللہ. تو شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو بڑی ہی مارکت العرا کتاب ہے اسلامی فلسفے پر, اس کا پہلا باب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے تین افعال بنیادی ہیں, تین کام اللہ کے بنیادی ہیں, ایک ابداع, دوسرے خلق, تیسرے تدبیر. ابداع ہے کریشن ایکس نہیں, لو عدم بحث سے کسی شے کو وجود دینا, پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور کسی شے کو, یہ اللہ کے امر کل سے ہوتا ہے. ایک ہے خلق, کسی شے سے دوسری شے کو بنا دینا, یہ خلق ہے. اس خلق میں پہلے کوئی شے ہوگی جس سے بنایا جائے گا, انسان کو بنایا مٹی سے, دارے سے, جنات کو بنایا آگ سے, مارجن مندار, یہ ایک شے سے دوسری شے بنی ہے, یہ خلق ہے. لیکن اگرچہ پہلے مرحلے کے لیے بھی ہم عام زبان میں خلق کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں, قرآن میں بھی آیا ہے کہ لیکن یہ کہ جس کو کہا تما خلق نا تم اول مرہ, وہ یہاں پہ تخلیق تو دو مرحلے ہو گئے, ایک مرحلہ اول تھا جو ہماری ارواح کی تخلیق ہوئی تھی, لیکن اس کے لیے لفظ خلق میں نہیں لانا چاہتا, وہ لفظ امر کہیے یا بدیع السماوات واللہ, اس کو عالم ارواح کہیے, عالم امر کہیے, لیکن یہ ہے کہ یہ ہے عدم محض سے وجود بخشنا. اللہ کے امر کل نے ایک نور بسیط کی شکل اختیار کی, نور, ظاہر بات ہے. اب دیکھیے میں نے اگر کہا کل تو میری کچھ انرجی صرف ہوئی ہے کہ نہیں, اور اس نے ہوا کے اندر ارتعاش پیدا کیا ہے تو میری انرجی ہے جس نے ہوا میں ارتعاش پیدا کیا ہے. اس ہوا میں وہ لہریں بنی ہیں جو آپ کے کانوں تک پہنچی ہیں, کنڈا کھٹکھٹایا انہوں نے اور آپ کے کان نے آپ کو بتایا کہ اس نے یہ شخص نے یہ بات کیا, میرے اندر سے کوئی چیز نکلی تھی نا. تو اللہ کا امر کل اس کی ذات سے صادر ہوا ہے, اور اس میں جو ہے اس کی وہ, اب اس کے لیے اب اللہ کے لیے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے, وہ ڈیوائن ایسنس کہہ لیں, ڈیوائن انرجی کہہ لیں, وہ جب امر کل سے ظاہر ہوئی ہے, باہر آئی ہے, تو اس نے ایک نور بسیط کی شکل اختیار کر لی. بسیط, اس میں کوئی حرکت نہیں تھی, خلق ٹھنڈا, اس میں حرارت نہیں تھی, خلق اور بالکل غیر متحرک نور, ٹھنڈا خلق نور. اس نور سے فرشتے پیدا کیے, اس نور سے ارواح پیدا کیے, اس کے لیے قرآن مجید میں چونکہ فرشتوں کے بارے میں نہیں ہے کہ کس چیز سے پیدا کیا, حدیث میں موجود ہے, مسلم شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے, ان اللہ تعالیٰ خلق الملائکہ من نور, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے کہا. یہ وہ پہلا مرحلہ ہے, ابھی مادی دنیا کا وجود نہیں ہے, ابھی صرف یہ وہ نورانی دنیا ہے, نور ربانی ہے, اسی سے ارواح بنائی گئی, اسی سے فرشتے بنائے گئے, اسی لیے روح انسانی کو بھی نور کہا گیا ہے. حضور نے اپنی روح کو نوری سے تعبیر کیا ہے, اول ما خلق اللہ نوری. اگرچہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث جو ہے یہ یعنی جہاں تک روایت کا تعلق ہے سند کے اعتبار سے قوی نہیں ہے, لیکن مصنف عبد الرزاق میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی, سب سے پہلے حضور نے فرمایا نور و نبی کا یا جابر, نور و نبی ایک, اے جابر بڑے محبت انداز میں محبت آمیز ہوتا ہے, جابر تیرے نبی کا نور پیدا کیا اللہ نے سب سے پہلے. اور جہاں نور سے مراد روح محمد ہے, وہی نور جو ہمارے اندر بھی ہے, وہ روح ہے, ہمارا روحانی وجود ہے, غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے, ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں تن, ہاں ایک نور بھی ہے اس میں, تمہارا خاکی وجود خاک سے آیا ہے, زمین سے آیا ہے, جسے تو مغربی فلاسفہ نے بھی کہا ڈیوائن اسپارک ہے انسان کے اندر, ڈیوائن اسپارک, ایک شعلہ ملکوتی ہے انسان میں, یہ شعلہ ملکوتی کہاں سے آیا, زمین سے نہیں آیا, یہ آسمان سے آیا ہے. تو پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں عالم امر جسے ہم کہیں گے اور جس میں تخلیق ہوئی ہے ملائکہ کی اور جنات کی, ابھی فزیکل ورلڈ وجود میں نہیں آئی ہے. وہ دوسرا مرحلہ ہے پھر, اور وہ ہے جس تک آج سائنس بھی پہنچ گئی ہے, جس کو بگ بینگ کے نام سے آج آپ جانتے, بگ بینگ کو بہت بڑا دھماکہ ہوا. وہ دھماکہ کیا تھا, اس کے نتیجے میں کیا چیز وجود میں آئی, اسی نور کے ایک حصے میں دھماکہ ہوا ہے, اور اس دھماکے کے نتیجے میں ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات جو یہ سمجھئے کہ ایک نقطے کی جگہ پر بھی کروڑوں آ جائیں گے فوٹونز, وہ وجود میں آئے, انتہائی گرم تھے, ٹریلین ڈگری آف فارن ہائٹ اینڈ سینٹی گریڈ, کروڑوں درجے ارب ہا درجے جو ہے اس کی حرارت تھی, اور ان میں بڑی حرکت تھی, تیزی تھی, چل رہے تھے وہ بڑی حرکت کے ساتھ, ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے. یہ ہے آج کا نظریہ بگ بینگ کا. اس بگ بینگ سے جو جس کو ہم میٹیریل ورلڈ کہتے ہیں, ورلڈ آف میٹر, وہ پیدا ہوئی ہے, اس کو عالم خلق ہم کہیں گے. یہ جو پھر یہ ذرات ایک دوسرے سے بھاگ رہے تھے, جیسے جیسے وقت گزرا یہ ٹھنڈے بھی پڑنے شروع ہوئے, یہ جمع ہوئے تو ان سے ستارے بننے شروع ہو گئے, گیلیکسیز بننی شروع ہو گئی, یہ سارا مرحلہ جو ہے بگ بینگ کے بعد کا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ سائنس بگ بینگ سے آگے جا ہی نہیں سکتی, کیونکہ سائنس جو ہے وہ تو میٹیریل ورلڈ کو ہی صرف انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے, وہ میٹر کی تحقیق کی تفتیش کر سکتی ہے, بیاونڈ میٹر جا ہی نہیں سکتی, جس کو میٹا فزکس کہتے ہیں, فزکس اس میدان میں قدم رکھ ہی نہیں سکتی. وہ عالم امر جو ہے وہ پڑھڑا امول, وہ عالم خلق سے متعلق ہی نہیں ہے, وہ بگ بینگ سے پہلے کا ہے. ہماری ارواح جو ہے بگ بینگ سے پہلے پیدا ہوئی ہے, ہم تمام ملائکہ بگ بینگ سے پہلے پیدا ہوئے ہیں, اور یہ اتنی لطیف ہستیاں ہیں. اور چونکہ ابھی تک یہ میٹیریل ورلڈ وجود میں نہیں آئی تو ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, اسپیس اینڈ ٹائم یہ بالکل یکجا تھے, ابھی کوئی وقت جو ہے علیحدہ نہیں تھا. جیسے آج بھی کہتے ہیں کہ اس وقت بھی یہ فورتھ ڈائمینشن آف دی اسپیس ہے. آج جدید جو بھی آئنسٹائن کے بعد سے جو نیا دور شروع ہوا ہے علم طبیعیات میں, وہ کیا ہے کہ جیسے یہ تھری ڈائمینشنل اسپیس ہے جس سے تو ہم واقف ہیں, یہ کمرہ ہے, اس کی ایک لمبائی ہے, ایک ڈائمینشن ہو گئی, ایک چوڑائی ہے, یہ دوسری ڈائمینشن ہو گئی, ایک اونچائی ہے, یہ تیسری ڈائمینشن, تھری ڈائمینشنل اسپیس کے ہم جو ہم جانتے ہیں, چوتھی ڈائمینشن کون سی ہو سکتی ہے. اور یہ تھری ڈائمینشن جو ہے وہ آپ کونے میں دیکھیے تو گویا کہ تینوں مل رہے ہیں ایک دوسرے سے, اور تینوں ایک دوسرے پر زاویہ قائمہ بنا رہے ہیں. لمبائی اور چوڑائی کے درمیان بھی زاویہ قائمہ ہے, لمبائی اور اونچائی کے درمیان بھی زاویہ قائمہ ہے, چوڑائی اور لمبائی کے درمیان بھی زاویہ قائمہ جو ہے یہ اینگل موجود ہے, رائٹ اینگل. اب یہ سائنس یہ کہتی ہے, جدید ریاضی, ٹائم از دی فورتھ ڈائمینشن آف اسپیس, اور وہ بھی ایسے ہے کہ ان تینوں پر وہ ایک جو ہے رائٹ اینگل بناتی ہے, زاویہ قائمہ بناتا ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے, چوتھی لائن کا تصور کیجئے آپ, چوتھی لائن جو بھی ہوگی اس کو کھینچیں گے تو دو کے ساتھ تو زاویہ قائمہ بنے گا، تیسری کے ساتھ تو 180 کا زاویہ بن گیا، سیدھی اسٹریٹ لائن ہوگی. آپ اس کی چوڑائی کو لمبا کر دیجئے تو پھر وہ لمبائی کے ساتھ اور اونچائی کے ساتھ تو زاویہ قائمہ بنائے گا، لیکن چوڑائی کے ساتھ وہ اسٹریٹ لائن ہے، وہ تو 180 کا زاویہ بن گیا. تو معلوم ہوا کہ وی کانٹ امیجن، ہمارا تصور ہی نہیں ہے یہ. لیکن وہ کہتے ہیں ہمارا حساب کتاب بتا رہا کہ ہے، اور وہ ہے، لیکن یہ کب ہوا ہے؟ یہ عالم خلق میں آ کر ہوا ہے، اس عالم امر میں ابھی وقت نہیں تھا. یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے، فرشتوں کو اور ارواح انسانیہ کو کروڑوں میل کا سفر طے کرنے میں بھی کوئی وقت نہیں لگتا. نو ٹائم انوالو، نہ ان کی کریشن میں کوئی ٹائم لگا. تم فیصول کہا ہو جاؤ اور وہ ہو گئے، بس انسٹنٹینیس کریشن. اور یہ کہ یہ فرشتہ ابھی یہاں ہے، ابھی عرش معلیٰ پر ہے. جبرائیل حضور کے پاس آئے ہوئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ عرش معلیٰ سے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں. کوئی وقت لگتا ہے اس میں؟ حالانکہ سورج کی کرن کو بھی ہم نوٹ کرتے ہیں کہ اتنا وقت لگ جاتا ہے یہاں آنے میں، اس سے زیادہ رفتار کا تو، لائٹ سے زیادہ رفتار کا تو ہمارا تصور نہیں کسی شے کا. لیکن یہ کہ وہ رفتار وقت تو لگتا ہے نا، لیکن یہ کہ اس میں کوئی وقت نہیں. اسی طرح ضرور ہے انسانی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے. ہو سکتا ہے روح محمدی اس وقت یہاں موجود ہو، علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، اور آنے والے میں وہ مدینہ منورہ میں ہو. کوئی علیم نہیں روح محمدی کے لیے، اور روح محمدی نہیں عام لوگوں کی ارواح کے لیے. روح کے لیے کوئی ٹائم انوالو نہیں ہوتا، اسی طریقے سے فرشتے کے لیے کوئی ٹائم انوالو نہیں، وہ تو ٹائم ہی میں ہے، اسی فورتھ ڈائمینشن میں وہ ہے. لہذا ان کے لیے وقت کے سر ہونے کا سوال ہی نہیں. وہ اس تھری ڈائمینشنل اسپیس سے تعلق نہیں ہے، نہ روح کا اور نہ اس فرشتے کا، بلکہ اس کا تعلق ہی فورس ڈائمینشن سے ہے جو ہمارے لیے ان امیجنیبل ہے. اسی طریقے سے فرشتے کو بھی ہم امیجن نہیں کر سکتے اور روح کو بھی ہم امیجن نہیں کر سکتے، لیکن روح ایک حقیقت ہے. اب یہ جو بگ بینگ ہوا اور اس سے وہ بڑے ذرات جو ہے بہت ہی نہایت گرم، جس کا میں نے کہا ٹریلین ڈگری سینٹی گریڈ، اس کے بعد وہ ٹھنڈے پڑنے شروع ہوئے. تو اب یہاں سے ایک تنزل کا مرحلہ شروع ہوا. یہ تنزل ہے، پہلے ارتقا بعد میں آئے گا. تنزل کیا ہے؟ اب یہ پورے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے، ان میں سے ایک زمین بھی تھی وہ ٹھنڈی ہونی شروع ہوئی. جب ٹھنڈی ہوئی تو ایک چھت سکڑتی ہے، اور ٹھنڈی ہوئی تو اس میں سے بخارات نکل کر باہر گئے. وہی بخارات ہیں جنہوں نے فضا کی شکل اختیار کر لی، ایٹماسفیئر. اس میں جو گیسز تھی، پانی انہیں سے بنا، یہ سب یہیں سے نکل رہا ہے، پانی کہاں سے آیا؟ زمین ہی سے بخارات نکلے تھے، زمین ہی سے آکسیجن اور ہائیڈروجن برآمد ہوئے، فضا میں جا کر ان کا ایسا تعامل ہوا کہ پانی بن گئے اور پانی برسا. ہزاروں برس تک بارش برستی رہی برستی رہی برستی رہی، زمین پر سوائے اس کے کچھ نہیں تھا، کیونکہ سکڑ گیا تھا کرسٹ. ٹھنڈا ہوتی کوئی شے تو سکڑتی ہے، کہیں اونچائی کہیں نیچائی. جو اونچائی تھی وہ پہاڑ ہو گئے، اور جو نیچائی تھی وہاں پانی بھر گیا، بارش کا وہ سمندر بن گئے. اسی لیے قرآن مجید میں جگہ آتا ہے کان عرشہ علی الماء، اس وقت اللہ کی حکومت پانی پر قائم تھی. اس زمین میں سوائے پانی یا زمین کے اور کچھ تھا ہی نہیں، یا پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور یا سمندر ہے اور کچھ بھی نہیں. تو یہ تنزل ہوا. اس تنزل کے بعد پھر یہاں سے اب ارتقا کا مرحلہ شروع ہوا. یہ سمندر کے ساحل پر دلدلی علاقے وجود میں آئے. تو سمندر کے کنارے پر ایسا ہوتا ہے، پانی کبھی چڑھ گیا ہے پھر اتر گیا ہے، چڑھ گیا ہے اتر گیا ہے. تو پانی اور وہ مٹی کا تعامل ہو رہا ہے بار بار، آیا گیا آیا گیا. اس سے وہ جو دلدلی علاقے وجود میں آئے، یہاں سے اس زمینی حیات کا آغاز ہوا. جب صوبہ حیات اس کا آغاز ہوا، یہ گویا کہ اب ارتقا کا سفر طے ہوا ہے. حیات بہت ہی حقیر سی چیزوں کی شکل میں، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے یہ سب کون کر، اللہ کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اگر تو ہم کہیں یہ سب خود ہو رہا ہے تو یہی کفر ہے، یہی شرک ہے، یہی الحاد ہے. اگر ہم کہیں کہ اللہ کی مرضی اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے تو یہی ایمان ہے. بس فرق تو اتنا ہی ہے، مرضی اور نامرضی قدم ہے فاصلہ دار، فرق کیا ہوتا ہے اس میں. جیسے یہ کہ ایک سب کہتا ہے بارش اللہ برساتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، وہ بھی کہتا ہے، عام جو ہے دیہاتی وہ بھی کہتا ہے. لیکن فرض کیجئے کہ آج سے کچھ 100-200 سال پرانا کوئی دیہاتی بےچارا وہ سمجھتا ہوں کہ بارش اللہ کیسے برساتا ہے، شاید کوئی بڑی سی مشق ہے جس کو لے کر چھڑکاؤ کرتا ہے وہ کیا پتا, اس کا یہ تصور ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کا تصور کہیں جا ہی نہیں سکتا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ چھڑکاؤ اللہ کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے, توحید تو ہو گئی نا, کوئی اور دیوتا نہیں ہے, کوئی دیوی نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے جس کے سامنے میں متھا ٹیکوں اور جس کی میں جو ہے کوئی دنڈوت کروں, ہے اللہ. یہ بارش برساتا کیسے برساتا اسے پتا نہیں تھا. آج ہمیں معلوم ہو گیا کہ سمندر سے سورج کی تمازت سے بخارات اٹھتے ہیں, وہ اوپر جا کر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں, پھر ہوائیں ان کو لے جاتی ہیں, پھر وہ ذرا سی جگہوں پر جاتے ہیں پہاڑوں سے ٹکرا کر, یا جہاں سڈن کو چینج ٹیمپریچر کا ہوتا ہے وہ پانی کی شکل میں بارش بن کر وہ زمین پر آپ ہمیں یہ معلوم ہو گیا. لیکن اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو یہ کفر ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کر رہا ہے, اس طور سے کر رہا ہے, اللہ نے اس کا یہ نظام بنا دیا ہے, اللہ نے اس کا ایک قانون بنا دیا ہے. اگر ہم نے یہ مانا ہے تو یہ ٹھیک ہے, علم ہے ہمارا, اس علم کے ساتھ ہمارا ایمان بھی سالم ہے, سلامت ہے, اس میں کوئی کمی کو نقص واقع نہیں ہوتا. لیکن یہ ارتقاء حیات کے مراحل ہیں, دورے ہیں, اور سب سے زیادہ تفصیل سے تو امام ہمارے ہاں جو ہے امام ابن مسکوہ نے بیان کیے, پھر مولانا روم نے بڑی تفصیل سے مثنوی کے اندر یہ ارتقاء کے مراحل بیان کیے, وہ میں نے اس کتاب کے اندر وہ اشعار بھی میں نے دے دیے ہیں. یہاں تک کہ آخری ارتقاء کا مرحلہ آیا اور انسان, لیکن انسان کا حیوان وجود میں آیا, حیوان انسان, ارتقاء کے ذریعے سے حیوان انسان وجود میں آ گیا, جس کو بایولوجیکل اصطلاح میں کہتے ہیں ہومو سیپینس. اب یہاں وہ روح آدم جو وہاں تھی اس کولڈ اسٹوریج کے اندر, جو ارواح کو پیدا کر کے اور سلا دیا گیا تھا, اب کولڈ اسٹوریج میں رکھ لیا گیا اس کو, اب یہاں وہ روح آدم جو وہاں تھی اس کولڈ اسٹوریج کے اندر, جو ارواح کو پیدا کر کے اور سلا دیا گیا تھا, اب کولڈ اسٹوریج میں رکھ لیا گیا اس کو, وہاں سے یہ سارا سفر جو ہے جو تنزل کا اور پھر اس کے بعد ارتقاء کا کروڑ ہاں برسوں میں یہ سفر مکمل ہوا, تب وہ حیوان آدم جو ہے وجود میں آیا, اس میں پھر آدم کی روح پھونکی گئی, تو یہ آدم علیہ السلام بن گئے, اور آدم علیہ السلام بن کر مسجود ملائک قرار پائے, تمام فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو, فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, تو سجدہ کیا فرشتوں نے سب کے سامنے مل کر. یہ ہے عظمت اس روح آدم کی, اس حیوان آدم کی یہ عظمت نہیں ہے, حیوان تو جیسے اور حیوان ہوتے ہیں ویسے ہی حیوان تھا, لیکن اس کو جو یہ مقام ملا ہے کہ وہ اب خلیفۃ اللہ فی الارض ہے, اب یہ ہے کہ اس کا مقام یہ کہ مسجود ملائک ہے, اشرف المخلوقات ہے, وہ اس روح کی بنیاد پر ہے. دو دفعہ آئی ہے یہ آیت قرآن مجید میں کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, جب میں اس آدم کا ہیولہ تیار کر لوں, اس کی لوگ پلک سوار دوں, یہ سارے کریشن اور خلق کے مرحلے سے گزر کر اور یہ وہ ہومو سیپینس کے مرحلے تک آ جائے, اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, فَقَالُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہ ہے در حقیقت اس کائنات میں تخلیق کے دو مراحل, اور اسی سے پھر یہ حقیقت کھلتی ہے. بہت سے حقائق ایسے ہیں ہمارے دین کے, اگر ان چیزوں کو ہم نہیں مانتے تو سمجھ میں نہیں آتے. چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ تمام انسانوں سے اس دنیا میں بھیجنے سے قبل ہم نے عہد لیا تھا, الست بربکم قالوا بلا, تم سے لیا تھا. اب مولانا اسلائی صاحب میں ان کا احترام کرتا ہوں, قدر کرتا ہوں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, میں ان کا چاہے براہ راست جو ہے رسمی طور پر شاگرد کبھی نہیں رہا, لیکن میں نے ان سے بہت استفادہ کیا ہے, نظم قرآن کے حوالے سے بہت کچھ جو ہے وہ میں نے ان سے سیکھا. لیکن یہ کہ وہ لکھ گئے ہیں اس مقام پر, یہ عہد انسان کے وجود میں آنے سے قبل عالم غیب میں لیا گیا. میں نے کہا مولانا یہ میری گفتگو ہوگا پہنا, تو وجود میں نہیں آئی شہر, اس سے عہد کیسا, ایک دم بہت چکے سے ہوئے. میں نے کہا کہ شہر وجود میں نہیں آئی, اس سے عہد وہ عہد کون کر رہا تھا, کس نے کیا ہوا ہے, آپ بتائیے تو صحیح نا. آپ کا یہ جملہ میں نے الفاظ کے دیے ان سے کہ یہ تو موبل ہے, بے مانی ہے, ایک شہ مجھول میں نہیں آئی اور اس سے آپ عہد لے رہے, کیسے عہد لے رہے, کس سے لے رہے. میں نے کہا اس کو یوں ہونا چاہیے تھا کہ یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل عالم ارواح میں ارواح انسانیہ سے لیا گیا. اب میں نے ہاں ٹھیک کہتے ہیں, لیکن مان تو نہیں تھی کہ ٹھیک کہتے ہیں, بدقسمتی سے وہ ترمیم نہیں کی ہے تفسیر میں, تدبر قرآن میں اب بھی نہیں چھپ رہا ہے. اس میں جو تنویم اور تصحیح ہو جانی چاہیے تھی وہ نہیں، مجھ سے مانگ لیا تھا کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے کہ واقعی یہ انسان کے وجود میں آنے سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا، تو یہ تو بالکل موبل جملہ ہے. آپ کہیے کہ یہ اجساد جو ہے جسم، انسانی جسموں کی تخلیق سے قبل یہ تو ہوا ہے نا، وہ سارا تنزل ہوا ہے جس کو مرزا عبد القادر بیدل کہتے ہیں، ہر وہ عالم خاک شبھ تا بست نقش آدمی. پہلے تو خاک تک تنزل ہوا ہے، کہاں وہ ذرات کہ جن آج بدولا تھے، جن کے اندر کے ٹریلین آف ڈگریز آف فارن ہائٹ اتنی حرارت تھی، کہاں وہ ٹھنڈے ہوتے 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 خاص ٹھنڈی بن گئی. یہ تنزل ہے، یہاں تک تنزل ہوا ہے وجود کا، تو پھر آدمی کا نقش شروع ہوا ہے، پھر حیات اس زمین کے اوپر جو حیات ہے، حیات دنیاوی، اس کا جرسومہ شروع ہوا ہے، جس نے لاکھوں سال کے بعد جو ہے وہ ہومو سیپینز کی شکل اختیار کی ہے، اور اب وہ روح آدم اس میں پھوٹی گئی. اس کو میں نے قرار دیا یہ تاج پوشی ہوئی ہے، اس کائنات میں جشن منایا گیا ہے، تاج پوشی ہوئی ہے. جیسا کہ سات جگہ قرآن مجید میں آیا ہے مضمون، سات جگہ، چھ مکی صورتوں میں اور ایک سورہ بقرہ میں جو مدنی صورت ہے، کہ ہم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا للملائکۃ آدم فسجدوا الا ابلیس، سات صورتوں میں ذکر ہے. اس کا جو اہم معاملہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ انسان کا مقام کیا ہے، وہ تو خلیفۃ اللہ ہے، تمام فرشتے اس کے تابع ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں. اس لیے کہ اس کائنات کا تو سارا معاملہ جو ہے، ہر چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی فرشتہ معمور ہے، ہم کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اس فرشتے کی جو ہے ہمارے ساتھ تعاون نہ ہوا، ہمارا حکم نہ مانے. میں نے ہاتھ اٹھانا کہا اٹھا لیا، نہ بولو اس کے اندر کتنی فورسز آف دی نیچر انوالو ہے، اور یہ سب کے سب کنٹرول ہے بائی دی اینجل، تو وہ اگر اجازت دیتے ہیں تو میرا ہاتھ اٹھتا ہے، ورنہ نہیں اٹھ سکتا. اس حوالے سے یہ تمام ہمارے تابع کیے گئے. اب روزے کا رمضان کا جو معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا روحانی وجود ہے، چونکہ اس کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، یہ دوسری بات ہے کہ ہم غافل ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، ہم اس کی طرح متوجہ ہی نہیں ہیں، ہم نے اپنے وجود حیوانی ہی کو وجود سمجھا ہوا ہے، اسی کی دیکھ بھال ہے، اسی کی سیوا ہے، اسی کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، اسی کے تقاضوں کی تکمیل میں لگے ہوئے دن رات، اس روح کو تو ہم بھول ہی گئے. ولا تقوم كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، یہ جو ہمارے اندر روح ہے جسے اللہ اپنی روح سے قابل کر رہا ہے، ڈیوائن اسپارک جسے میں نے کہا کہ مغربی فلسفی بھی کہتے ہیں ڈیوائن اسپارک، یہ روح ملکوتی، یہ اللہ کے ساتھ اس کا خاص تعلق ہے. روحا جو ہے در حقیقت اس کی تقویت کا سامان ہے، اور اس روح کا تعلق براہ راست ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. نماز سے آپ کو صرف یاد دہانی ہوتی ہے، وہ آپ کے دماغ کا عمل ہے کہ آپ نے اللہ سے عہد کیا ہے، آپ اس عہد کو تازہ کر رہے ہیں، یہ آپ کا انٹلیکٹ کا ایک معاملہ ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو ہے کوئی اگر خرچ کیا ہے تو وہ آپ کے اپنے نفس کا تذکیہ ہو رہا ہے، لیکن وہ روح جو ڈیوائن ہے، فلڈ ہے آپ کے اندر ہے، اس کو اگر کوئی شے فائدہ دیتی ہے، اس کو اگر کوئی شے جو ہے اس کے لیے لمٹ بنتی ہے، تو وہ صرف قوم کی عبادت ہے. یہ ہے اس کی وہ امتیازی شان، فَإِنَّهُ لِي، وہ خاص میرے لیے. اس لیے کہ اس روح کا تعلق جو ہے، دیکھیے یہ عالم امر اور عالم خلق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، ویسے افلاطون جو سمجھیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام سے 400 برس پہلے کی شخصیت ہے، آج سے 250 برس پرانا، اس سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فزیکل ورلڈ کے اوپر ایک اور ورلڈ ہے، ایک اور کائنات ہے. وہ اسے عالم مثال کہتا ہے، ورلڈ آف آئیڈیاز. تو میں جیسے کہ فرائیڈ کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ میں اس کا اس اعتبار سے قائل ہوں کہ اس نے انسان کی باطنی شخصیت کے جو تین لیولز ہیں ان کو ریکگنائز کیا. انڈو لبیڈو بھی ہے، ایگو بھی ہے، سپر ایگو بھی ہے. قرآن سے ہمیں معلوم ہے وہ ہے نفس اور قلب اور روح. وہ قلب اور روح کو نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن انڈو لبیڈو کو اس نے خوب سمجھا اور یہ مان لیا کہ ہاں اس سے اوپر بھی کوئی شے ہے، ایگو بھی ہے، سپر ایگو بھی ہے، تو یہی بڑی بات ہے. تو افلاطون نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ جو فزیکل ورلڈ نظر آ رہی ہے یہ تو اصل میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل تو ایک ہے انویزیبل ورلڈ جو اس سے بالا تر ہے، وہ ہے ورلڈ آف آئیڈیاز، عالم امثال. تو ہمارے یہاں بہت سے حکماء نے اسی عالم امثال کو لے لیا اور لے کر چلتے رہے، حالانکہ اس کے لیے لفظ ہونا چاہیے عالم ارواح، عالم امر. وہ عالم ارواح ہے، یہ عالم خلق ہے. اس عالم خلق کے اندر جنات ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، جو بھی کچھ ہے، یہ کرے ہیں، یہ جو بھی گیلیکسی، سب عالم خلق سے ان کا تعلق ہے. عالم خلق میں حیات یا حیات ارضی، حیوانات، جمادات، نباتات، حیوانات انکلوڈنگ انسان، یا پھر جنات جو بنائے گئے آگ سے، باقی یہ کہ اس عالم امر سے متعلق یا تو فرشتہ ہے یا روح انسانی ہے. تو یہ روح انسانی جب آ کر انسان کے جسد میں ڈال دی گئی تو دونوں عالم جڑ گئے. میرے وجود میں عالم خلق بھی ہے, میرا حیوانی وجود عالم خلق سے آیا ہے, لیکن میرا میری جو روح ہے میرا روحانی وجود وہ عالم امر کی شے ہے. یہی بات قرآن میں ایسی کہی, خلق تو ہوں بے یدیا, میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اب دونوں ہاتھوں سے کیا مراد ہے؟ عام آدمی گزر جائے گا کہ تشبیہ ہے, بس استعارہ ہے, جیسے کوئی شخص بڑے اہتمام سے کوئی کام کرے دونوں ہاتھوں لگا کے کام کرتا ہے. لیکن جہاں یدیا سے مراد کیا ہے؟ اللہ خلق والامر, یہ دو عالم ہے, عالم خلق عالم امر. اور میں نے انسان کو جو بنایا ہے تو ان دونوں عالموں کو جمع کر کے بنایا ہے. عالم خلق سے اس کا حیوانی وجود ہے اور عالم امر سے اس کا روحانی وجود ہے. یہ ہے وہ مقام. اصل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا, میری آج کتاب کی عظمت صوم میری اس گفتگو کے بعد وہ مشکل ہے, ذرا مضمون کے اعتبار سے سمجھنا اس کا آسان نہیں ہے. اسی طرح مجھے دوسرا میرا کتاب کالی ہے, ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک, جو آخری سٹیج ہوگی اس کریشن میں کہ پوری اس دنیا کے اندر نظام خلافت قائم ہو جائے گا. یہ اس کے کتنے تنزلات کے مراحل ہیں, کتنے ارتقاء کے مراحل ہیں, وہ بھی میری کتاب آج یہاں ہے. وہ تو آپ کو ملے گی قیمتاً, لیکن یہ تین کتاب تھے جو ہر شخص کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پڑھیں. عظمت صیام و قیام رمضان مبارک, قرآن حکیم کی عظمت بزبان قرآن و صاحب قرآن, قرآن مجید کی عظمت جو خود قرآن نے بیان کی یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور جو اللہ کے رسول نے بیان کی, اور پھر یہ کہ قرآن مجید کے ضمن میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ جو رمضان چکے میرے نزدیک یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا حج نمازی یہ تینوں کتاب سے تو لے کر جائے اور ضرور پڑھے, خواہ وہ پیسے نہ دے سکے, یہ سب کو دیے جائیں گے, وہ لے کے جائیں. اور بس صرف یہ سمجھیے کہ اس کا معاوضہ یہی ہے کہ آپ پڑھیں سمجھیں, کوئی بات سمجھ میں آ جائے دوسروں کو بھی سمجھائیے. باقی جو حضرات اس کی قیمت دینا چاہیں وہ 10 روپے, وہ ڈبا رکھا ہوگا کسی سے مانگا نہیں جائے گا, وہ اس میں ڈال دیں. جو زیادہ پیسے ڈالنا چاہے 100 روپے ڈالیں تاکہ مزید چھپوا کر ان کو عام کیا جا سکے. باقی عظمت صوم اور یہ کہ وہ جو ایجاد و ابداع عالم جو فلسفے کے موضوع پر اور جدید سائنس کے موضوع پر میرا یوں سمجھیے کہ وہ آخری میرا ذہن جہاں تک پہنچ پایا ہے, میں نے اسے اب ضبط تحریر میں لے آیا ہوں, وہ آپ کے سامنے ہے. یہی ہے متاع فقیر, یہی ہے ساقی متاع فقیر, میرے قافلے میں لٹا دے اسے. میں نے آج تک جو کچھ سوچا سمجھا قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کو جس حد تک بھی سمجھ پایا ہوں, میں نے اسے اپنے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے. اب چند باتیں میں کہہ رہا ہوں جو اس وقت کے حالات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ چچنیا میں جس طرح کی بے رحمی اور شفاقی کا معاملہ روس کر رہا ہے اور بےروزگی پر اب ان کا جو ہے گھیرا تقریباً مکمل ہو گیا ہے, اور انہوں نے حکم دیا ہوا جو نکل سکتا ہو نکل جائے ورنہ سب تحت محس کر دیں گے. جو مجھو جنگ سے وہ کترا رہے ہیں, لڑنا نہیں چاہتے. انہیں معلوم ہے کہ وہ مسلمان مجاہد جو اندر ہے جنہیں وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں اور دہشت گرد کہتے ہیں, ہم نہیں لڑ سکتے ان سے. وہ تو موت کو گلے سے لگانے کے لیے بیتاب ہوتا ہے, وہ کہ شہادت جو ہے اس کے لیے مقصود و مطلوب ہے, لہذا کون انسان اس سے لڑ سکتا ہے. لہٰذا وہ کیا کر رہے ہیں, دور سے بیٹھے ہوئے جتنی چاہیں گے بمباری کر دیں گے اس کے اوپر, جو بھی اپنے شیل پھینک رہے ہیں. تباہ تو تقریباً کر دیا ہے بروسنی کو, لیکن یہ کہ اب ان کا جو فیصلہ ہے کہ ہفتہ ہے آخری دن کہ جو نکل سکتا ہو نکل جائے یہاں سے, باقی وہاں مریض پڑے ہوئے ہیں بوڑھے ہیں ان کے نکلنے کا بھی سوال نہیں, ورنہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایسی بمباری ہوگی کہ کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے. یہ کام ہو رہا ہے 20ویں صدی کے اختتام پر, یہ ہے ترقی جو انسان نے کی, یہ ہے تمدن, یہ ہے تہذیب جس کا بڑا شہرا ہے اور بڑا ورہ ہے نوع انسانی کو. اور حال یہ ہے کہ امریکہ ہے یا مغرب ہے وہ بھی سوائے زبانی کلامی یہ نہ کرے یہ نہ کرے. ہاں جنگ تو ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹیررسٹ کے خلاف تو کرنی چاہیے ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ یہ جو سویلین مارے جا رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. زبانی کلامی کے سوا کچھ نہیں, لیکن اس زبانی کلامی کا بھی وہ رد عمل لیا ہے روس نے کہ حالانکہ وہ تقریباً مرنے کے برابر ہوا ہوا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو ٹیلی ویژن پر جو اس کی شکل ہے, چہرہ پھولا ہوا ہے, برا حال ہے, جیسے لاش پھول جاتی ہے مرنے کے بعد, اس طرح نظر آتا ہے یلسن. لیکن اس حالت میں بھی اس نے سفر کیا ہے, چائنا گیا ہے, اور اب یہ دو جو ہے دنیا کے اندر وہ پرانی کمیونسٹ قوتیں جو ہیں چائنا اور رشیا, یہ یوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے ہیں. جس طرح کلیئر آل آؤٹ سپورٹ دی ہے چائنا نے, حیران کن ہے. اور جس طرح دونوں نے دھمکی دی ہے ویسٹ کو کہ ہم پر دباؤ نہ ڈالے, اس لیے کہ ہم ایٹمک پاور ہیں، ہمارے پاس ہمارا سارا اسلحہ خانہ جو ہے ایٹمی وہ موجود ہے، یعنی گویا کہ وہ ایٹمک جنگ کی بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ ہمارے معاملے میں دخل اندازی نہ کرو، جس طرح چاہیں کریں، یہ ہمارا ضروری معاملہ ہے. اس کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے. ایسا ہی معاملہ کوئی چین کے ساتھ بھی تو ہے، ایک بہت بڑا صوبہ ہے چین کا جس میں اکثریت مسلمان ہے، سنکیان، یہ کاشغر اور یہ سارے علاقے پرانی اسلامی تہذیب کے جو مراکز ہیں سنکیان میں تو ہے، اور وہاں پر بھی مسلمانوں کے اندر اب ایک احیاء اسلام کی تحریک موجود ہے، اور پچھلے دنوں بڑا زبردست کریک ڈاؤن کیا ہے چائنیز سے. یہاں تک کہ جو بچے وہاں کے آئے ہوئے تھے یہاں پاکستان کے مدرسوں میں دینی تعلیم حاصل کر، ان سب کو یہاں سے واپس لے کر گئے ہیں، اور ہمارے کیونکہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں تو ہماری حکومت نے سب کو بچوں کو ان کے اور ان سب کو لے جا کے انہوں نے قتل کر دیا ہے. کہ یہ وہاں سے مذہب کی چھوٹ لے کر آئے ہیں اور ہمارے ہاں جو ہے یہ مذہب کی چھوٹ لگے گی تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. یہ بڑی ہی اندوہناک صورت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بد دلتی ہیں تو بیچارے مسلمانوں پر. کیا وجہ ہے ساری دنیا میں ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہو کشمیریوں پر، بوسنیا پر قیامت گزری، کوسوا پر قیامت گزری، اب چچنیا پر تو قیامت آخری درجے کی ہو رہی ہے. ورنہ وہاں پر کم سے کم ایک سٹیج پر آ کر تو پھر دنیا کی دوسری طاقتیں جو ہیں انہوں نے کوئی دخل وخل لیا، لیکن یہاں تو یہ ہے کہ وہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک آدمی کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا ہے، تحس نحس کر دینا اور سب کرنا برباد بن سے، ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں. پھر عراق کے ساتھ جو کچھ ہو رہا اور ابھی تک ہو رہا ہے، 10 سال ہونے کو آ گئے اس کا، وہ بائیکاٹ ہے، بچے وہاں مر رہے ہیں، ادویات نہیں ہے، خوراک نہیں ہے. سوڈان پر جس طریقے سے حملے کیے تھے ان کی دوا سازی کا کارخانہ جو ہے تباہ و برباد کر دیا، جو افغانستان پر پھینکے گئے، فلپائن میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ نے کیوں چھوٹ دے رکھی ہے دنیا کو؟ اصل میں ہم مجرم ہیں اللہ کے. ہم پوری دنیا میں کہیں بھی نو انسانی کو دکھا نہیں سکتے کہ دیکھو یہ ہے اسلام، اسلامی نظام. ہم اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، اللہ کے نبی کے نام لیوا ہم ہیں. ہمیں دنیا کے سامنے اسلام پیش کرنا تھا، اس کا عملی نمونہ پیش کرنا تھا، اور ہم نے یہ نہیں کیا. ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ. اب رات جو ہم نے قرآن شریف کا حصہ پڑھا اس میں آخری آیت یہی تھی، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوں گے جن کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپا لے؟ آج ہم چھپائے بیٹھے کہیں دنیا کو ہم دکھا سکتے ہیں یہ دین ہے، یہ اسلام. لہذا جو یہودیوں پر عذاب آیا تھا، زور بتا رہے ہیں ذلت والمسکنت وباعود غضب من اللہ، آج وہ ذلت اور مسکنت ہم پر ہے. بہرحال اس کا اگر شعور بھی ہو جائے، احساس بھی ہو جائے تو غنیمت ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ ایک ملک بنا تھا پاکستان، اس دھڑلے کے ساتھ اور اس تنتنے کے ساتھ اور اس دعوے کے ساتھ اور اس اعلان کے ساتھ کہ ہم ایک مثالی اسلامی ریاست دنیا کو قائم کر کے دکھائیں گے. اسلام کے نام پر ملک لیا، لاکھوں آدمی مارے گئے، ہزار ہا عصمتیں لٹ گئیں، 1 کروڑ کے قریب انسان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پوری تاریخ انسانی میں اس طرح کا ایکسچینج آف پاپولیشن کبھی نہیں ہوا جیسا کہ اس وقت ہوا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ اور اب جس جگہ ہم پہنچ گئے ہیں، میں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری موجودہ حکومت بڑے ہی دھیمے لیکن سٹل انداز میں خالص سیکولرزم کی طرف بڑھ رہے ہیں. مذہب سے کوئی سروکار نہیں، بہت چالو خالص سیکولر، جن لوگوں کو جمع کیا گیا ہے ان میں سے کوئی بھی مذہبی ذہن کا مذہبی مزاج نہیں، خالص سیکولر ذہن. اور جہاں سیکولرزم آتا ہے، یہ نوٹ کر لیجیے، وہاں جو مائنورٹیز ہوتی ہیں وہ پنپتی ہیں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے اگر مذہب کا معاملہ ہوگا تو جو مسلمان اکثریت کے اندر ہے، سنی مسلمان اکثریت کے اندر ہے، پھر ان کی بات چلے گی نا. سیکولر ہوگا تو مذہب کی بات چلنی نہیں، سنی اکثریت ہوا کرے. باقی یہ کہ جو مائنورٹی ہے ان کو ایسے، اور اس وقت جو سب سے زیادہ گھناؤنی اور سب سے زیادہ زہریلی اقلیت ہے وہ ہے قادیانی، اور اسے فروغ ہو رہا ہے اس وقت. چنانچہ یہ میں تو اصل میں اس طریقے سے مانیٹرنگ کر نہیں رہا ہوں ان واقعات کی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ اس موقع پر جو حلف لیے گئے ہیں، کیونکہ جو اصل حلف ہمارے دستور میں لکھے ہوئے تھے اس میں تو وہ قادیانی مسئلہ آ چکا تھا، اس میں حلف اٹھاتے ہوئے جو ہے اس میں برات کرنی پڑتی تھی. لیکن یہ کہ اب جو حلف لیا جا رہا ہے وہ دستور کے حوالے سے تو ہے نہیں، اس میں سے وہ قادیانیت کی نفی والا حصہ نکال دیا گیا. گویا کہ اس وقت اس ملک کے اندر اب قادیانیت کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، ان کو بڑے بڑے عہدے مل رہے ہیں، ان کی حیثیت جو ہے بڑھ رہی ہے، اور وہ بہت منظم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے جو خطبات ہیں پوری دنیا ان کے پیچھے ہے، امریکہ ان کے پیچھے ہے، برطانیہ ان کے پیچھے ہے، پوری دنیا انہیں سپورٹ کرتی ہے. برطانیہ کا تو وہ جو ہے خود غلام احمد قادیانی نے جس طریقے سے قصیدے پڑھے تھے اور جس طریقے سے کہ برطانیہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا، جو تاریخ کا حصہ ہے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، مجلس تحفظ ختم نبوت کی وہ ساری چیزیں شائع کی ہوئی ہیں، جس کی بنا پر کہ عدالتوں نے انہیں غیر مسلم قرار دیا. وہ تو بعد میں جو ہوا ہمارے ہاں اور جو بھٹو صاحب کے زمانے میں جو ہماری اسمبلی نے غیر مسلم قرار دیا، اس سے بہت پہلے عدالتیں قرار دے چکی تھی کہ یہ مسلمان نہیں. لیکن اس وقت یہ کہ ان کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، یہ زہریلی قادیانیت جو ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو عوام کی خاموشی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کسی وقت یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. یہ چیزیں اگر زیادہ بڑھی اور اس کا کوئی رد عمل عوام میں ہوا تو مذہبی قوتیں یہاں پر چاہے کوئی مثبت کام کرنے کے لیے ان کے اندر زیادہ صلاحیت نہ ہو، لیکن اس قسم کے معاملات پر پھر وہ عوام کو جو ہے اٹھا کر میدان میں لا کر کھڑا کرنے کی ان کے اندر بڑی صلاحیت موجود ہے. سن 53 کی اینٹی قادیانی موومنٹ کو یاد کریں، پھر سن 74 کی اینٹی قادیانی موومنٹ کو یاد کریں، جس میں اس وقت چونکہ ایک سیاسی حکومت تھی اور وہ سیاسی حیوان تھا جو ذوالفقار علی بھٹو، اس نے تیور دیکھ لیے تھے لوگوں کے کہ اگر میں نے اب اس راستے کے اندر میں رکاوٹ بنا تو یہ سیلاب باہر چلے جائے گا مجھے. حالانکہ وہ سیکولر زندہ آدمی تھا، اسے کیا تعلق مذہب کے ساتھ، لیکن یہ کہ وہ چونکہ تھا سیاست دان، عوام کی رگ پر اس کا ہاتھ تھا، جانتا تھا، لہذا اس نے وہ سارا عمل جو ہے کروایا اور جو ہے پارلیمنٹ کے ذریعے سے اور ان کو غیر مسلم قرار دلوایا گیا. تو موجودہ حکومت بھی ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ فوجی مارشل لا نہیں ہے لیکن فوجی حکومت کہلانے کے ناطے کچھ عوام خاموش ہیں، ابھی کچھ منتظر بھی ہیں، کتنا کچھ احتساب یہ کر لیتے ہیں، کیا یہ واقع عوام کو کوئی ریلیف دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. ابھی تو عوام کی حیثیت ویٹ اینڈ سی کی ہے، لیکن یہ زیادہ دیر نہیں رہا کرتی. تو بہت بڑا کارنامہ تو وہ دھنگان کے ذمن میں بھی سامنے ابھی تک نہیں آیا، اور یہ کہ بڑا سے بڑا کارنامہ یہی آ رہا ہے کہ صاحب فلاں کلب نے بھی ری شیڈولنگ کر دی ہے، فلاں کلب نے بھی ایک سال کے لیے ہمیں سانس لینے کا موقع مل گیا ہے. گویا کہ وہ آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو یا جتنے بھی یہ کلب ہے قرض لینے والے، گویا کہ ان کے تو ہمیں رہنا ہی ہے، ان کے فطرات کا نصیر تو بننا ہی ہے، ان کے ساتھ تو جڑے رہنا ہی ہے. لیکن یہ خاص طور پر پہلو جو ہے، اگر یہ صورتحال زیادہ نمایاں ہوئی تو یہ یقیناً پھر بہت خطرناک رد عمل عوام میں سے اٹھ سکتا ہے. عالمی سطح پر میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتا ہوں کہ ایک زمانے میں عیسائی مشنریز جو ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ہم 21ویں صدی میں انڈونیشیا کو عیسائی بنا چکے ہوں گے. ان کا وہ دعویٰ اس حد تک تو کامیاب نہیں ہوا، لیکن ایک ایک کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈونیشیا کے جزیروں کے اندر اب تیمور میں ایسٹ تیمور خالص جس کو کہا جاتا ہے رومن کیتھولک کرسچن حکومت قائم ہوئی ہے. یہ جو سارا علاقہ مسلمان کو کرتا پورا علاقہ، اور اب پاکستان جب سے دو لخت ہوا تھا، جب پاکستان ایک تھا تو دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی پاکستان میں تھی، یہ سب سے بڑا مسلمان ملک تھا. جب پاکستان دو حصے میں تقسیم ہو گیا تو پھر انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا مسلمان ملک تھا، جس میں اکثریت مسلمانوں کی اور سب سے بڑی تعداد. اب اس کا جو حاصل کر رہے ہیں بچے کے اندر بھی وہی بات شروع ہو رہی ہے. تو گویا کہ یہ جو عیسائی قوتیں ہیں، ایک طرف وہ گھیرا اپنا تن کر رہی ہے مسلمانوں کی گرد، دوسری طرف یہ کہ جو یہ پرانی کمیونسٹ جو ہے دو بڑی بگ پاورز ہیں، دونوں جو ہے وہ سیکورٹی کاؤنسل میں ہیں، دونوں کے پاس ویٹو بھی موجود ہے، دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیارات کے ذخائر جمع ہیں، یہ دونوں کے دونوں جو ہے بغل گیر ہو رہے ہیں. بس ایک اچھی خبر اگر کہیں سے سننے میں آئی تھی تو وہ یہ کہ افغانستان کی جیسے ہی سینکشن شروع ہوئی تو ایران نے اپنا اس کے سرحد کھول دی کہ ٹھیک ہے تم ہمارے بھائی ہو، یہاں سے جو چیز لینی ہو لے جاؤ. ہم نے بھی اللہ کا شکر ہے کہ ان سیکشن کے اندر ابھی تک ہم نے کوئی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہے. اور اب جو دورہ کیا ہے مشرف صاحب نے، یہ جو ایران ہو کر آیا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی وقت کی بہت بڑی ضرورت تھی، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ صاف کہا گیا ہے کہ کچھ غلط فہمیاں ہمارے مابین پیدا ہو چکی تھیں. خام کا چیزوں کو چھپا کر رکھنے کا فائدہ کیا ہے، مل بلا کر جو ہے وہ غلط فہمیاں رفع کی جائیں اور جو ہے جو بھی ان کا ازالہ کیا جائے، شکایتوں کا ازالہ کیا جائے. تو یہ بھی میرے نزدیک اچھی موو ہے، اس لیے کہ جو مستقبل میں دیکھ رہا ہوں واللہ عالم، لیکن وہ تو یہی ہے کہ اب اس پورے سیلاب کا مقابلہ جو ایک ہی صرف خطہ ہے، یہ تین ممالک پر مشتمل پاکستان، افغانستان، ایران، یہ اگر ایک بلاک بن جائیں گے تو یہ سارے دشمنان دین و ملت جو ہے ان کا مقابلہ کر سکیں گے. یہ آخری چٹان، جیسے کہ وہ حجازی صاحب کا ناول تھا ان کا نسیم حجازی کا آخری کتاب بولا کہ یہ آخری کتاب ہے، یہ تین ملکوں کا ایک بلاک، اللہ کرے کہ وہ بلاک بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دورہ جو ایران تھا اس اعتبار سے، جس میں خاتمی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی حالانکہ وہ شدید بیمار تھے، اور یہ کہ خامنئی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اچھی بات ہے، کوئی غلط فہمیاں ہیں مس انڈرسٹینڈنگ جو ان کو رفع کیا جائے. باقی اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اصل میں اس ملک کا پس منظر جو ہے موجودہ حکومت کو سامنے رکھنا چاہیے. اس کی بنیاد اسلام ہے، یہ مضبوط ہوگا تو اپنی جڑ پر ہوگا. کوئی اور سہارے جو ہے وہ آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، کوئی اور ہو، امریکہ ہو، غالباً امریکہ نے جب دیکھا ہے اس حکومت کا ٹرینڈ سیکولر، اسی وجہ سے اس نے اپنے موقف میں نرمی کر لی ہے. انہیں تو دشمنی اسلام سے ہے، باقی تو کسی شخصی دشمنی نہیں، نہ کسی سے شخصی دوستی ہے. اگر آپ ان کی پالیسی کے مطابق جو ہے چلیں گے، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ جائیں گے، تو ٹھیک ہے. آپ ملٹری کی حکومتوں کچھ بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے فائدے کے لیے وہ مارشل کھلا مارشل لا کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں. بہرحال یہ حالات ہیں جن میں کہ ہمیں اصل میں تو جو سبق سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کو اس مہینے کے 27ویں شب میں 54 برس ہو جائیں گے اس ملک کو وجود میں آئے ہوئے. ابھی ہماری اسلام کی طرف ہنوس روز اول لفظ والا معاملہ ہے. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ افراد جو ہے وہ پہلے اپنے اندر جان پیدا کریں، قوت پیدا کریں، ایمان پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کے لیے جینے اور مرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا فیصلہ کریں، تبھی کوئی بات آگے بڑھے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.